امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا حدثنا ابو الولید ہشام ابن عبد الملک، ہمیں یہ حدیث ابو الولید ہشام بن عبد الملک التیالسی نے بیان فرمائی. قال حدثنا شعبہ، انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ حدیث شعبہ نے بیان فرمائی، امام شعبہ ابن الحجاج جو بصرہ عراق کے رہنے والے بڑے امام تھے، انہوں نے یہ حدیث بیان کی. عن ابی معاذ، وہ ابو معاذ سے بیان کرتے ہیں. و اسم عطا ابن عطا ابن ابی میمونہ، اور ان کا نام عطا بن ابی میمونہ ہے. ابو میمونہ کے بیٹے عطا سے بیان کرتے ہیں شعبہ، جن کی کنیت ابو معاذ ہے. یہ تابعی تھے، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد تھے. قال سمعت انس ابن مالک یقول، انہوں نے کہا میں نے انس بن مالک کو یہ فرماتے ہوئے سنا. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا خرج لحاجته، جب اپنی حاجت کے لیے نکلتے تھے، جب قضاء حاجت کے لیے نکلتے تھے، اجیء انا وغلام معنا، میں آتا تھا اور ہمارے ساتھ ایک چھوٹا لڑکا آتا تھا، یعنی میں اور ایک چھوٹا لڑکا ہم دونوں آتے تھے. یا انا و غلام، میں اور ایک لڑکا آتا تھا، معنا اداوت من ماء، ہمارے ساتھ پانی کی ایک چھوٹی سی مشک ہوتی تھی. اداوا اس برتن کو کہتے ہیں جو چمڑے کا بنایا جاتا ہے، چمڑے کا چھوٹا سا برتن، مراد یہ کہ مشک، پانی کی چھوٹی سی مشک جس میں پانی ہوتا تھا، یہ ہم ساتھ لاتے تھے. یعنی یستنجی بھی، راوی بیان کرتے ہیں کہ یعنی آپ اس کے ساتھ استنجا فرماتے تھے، استنجا کرتے تھے. یہ کہنا کہ یہ استنجا کرتے تھے، یہ ابو الولید ہشام بن عبد الملک کا قول ہے یا شعبہ کا قول ہے یا ابو معاذ کا قول ہے، یہ تینوں چیزیں صحیح نہیں ہیں، غلط ہیں. صحیح یہ ہے کہ یہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے. حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں طرح طرح کے ادھر ادھر کے چون چون کا مربع قسم کے اقوال ذکر کیے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی لکھ دیا کہ خالد جو راوی ہے، خالد، اس کی روایت تدل علی انہ قول انس، یہ اس پر دلالت کرتی ہے، اس کی دلیل ہے کہ یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے. یعنی یہ الفاظ، یعنی یستنجی بھی، یعنی آپ اس کے ساتھ استنجا کرتے تھے، یہ صحابی کی بات ہے، صحابی کا قول ہے. تو حدیث ہے، یہ حدیث بن گئی کیونکہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان فرما رہے ہیں. تو امام بخاری نے جو حدیث لکھی ہے، یہ حدیث بالکل صحیح حدیث ہے. یہ آگے بھی آ رہا ہے، آگے بھی ایک سند میں یستنجی بالماء کے الفاظ آ رہے ہیں، جو کہ شعبہ کے دوسرے شاگرد محمد بن جعفر نے بیان کیے تھے. بعض راویوں نے یہ الفاظ ذکر نہیں کیے، تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر ایک سچا راوی روایت میں کوئی الفاظ بیان کرے اور دوسرا سچا راوی وہ الفاظ بیان نہ کرے، تو جو الفاظ بیان کرتا ہے ان الفاظ کا ہی اعتبار ہوگا، انہیں صحیح سمجھا جائے گا اور اس روایت کی تشریح بھی اسی طرح ہوگی جو ان الفاظ میں لکھی ہوئی. تو اس حدیث سے یہ ثابت ہو گیا کہ پانی کے ساتھ استنجا کرنا صحیح ہے، پانی کے ساتھ استنجا کرنا جائز ہے. مسنون ہے پانی کے ساتھ استنجا کرنا ناجائز نہیں. مٹی کے ساتھ بھی استنجا کرنا ثابت ہے، بلکہ زیادہ روایتیں تو یہی ہیں کہ مٹی کے ساتھ استنجا کیا جائے، لیکن پانی کے ساتھ بھی استنجا کرنے کی روایتیں ہیں، جن میں سے ایک روایت یہ ہے. اور ایک اور حسن روایت میں آتا ہے کہ قرآن کریم کی جو آیت، قرآن مجید دے، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہے، یہ ہے جی سورہ توبہ میں، سورہ توبہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا مسجد نبوی کے بارے میں، اس مسجد کے بارے میں جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی شروع سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. اس میں ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ پاک ہو جائیں، جو پاک ہو جانا پسند کرتے ہیں، پاکی سے محبت کرتے ہیں، طہارت سے محبت کرتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو کہ طہارت سے محبت کرتے ہیں، پاکی سے محبت کرنے والوں کو اللہ ان سے محبت کرتا ہے. تو معلوم ہی ہوا کہ اللہ ان صحابیوں سے محبت کرتا ہے جو کہ طہارت چاہتے ہیں. اس کی تشریح میں حسن روایت میں آیا ہے کہ مدینہ کے رہنے والے یا قباء مسجد والے پانی کے ساتھ استنجا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی. اب اس آیت کا مفہوم تو عام ہے، اس میں پانی کے استنجے والی طہارت بھی ہے، اس میں عقیدے والی طہارت بھی ہے، اس میں شرک اور بدعت سے اجتناب بھی ہے، یہ ساری اچھی باتیں آ جاتی ہیں اس آیت کریمہ. اس سلسلے میں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا جو کہ آپ کے سامنے میں بیان کر دیتا ہوں، تاکہ ایک علمی بات آپ بھی سن لیں اور یاد رکھ سکیں. ابو اسماعیل الانصاری کے نام سے ایک محدث گزرے ہیں پانچویں صدی ہجری میں، جنہیں شیخ الاسلام ابو اسماعیل الحروی کہتے ہیں، اور اس محدث کی زندگی پر خیر غالب ہے، غلطیاں تھوڑی ہیں اور ثواب زیادہ ہے، خیر غالب ہے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے ضم الکلام. ضم الکلام حروی کی مشہور کتاب ہے، جس میں اس نے اہل بدعت پر علم کلام، یونانی علم، جہمیہ، مرجیہ، معتزلہ، منکرین حدیث وغیرہ پر رد کیا. بڑی زبردست کتاب ہے. اس میں حسن یعنی صحیح سند کے ساتھ حروی نے ایک بڑے محدث، غالباً ان کا کنیت ابو سعید، ابو سعید الاستخری، گمان غالب ہے کہ یہی ان کی کنیت ہے، اور لقب، ان سے نقل کیا کہ ایک آدمی نے ان سے پوچھا کہ جنوں کا کھانا کیا ہے، جن کیا کھاتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جنوں کا کھانا جو ہے وہ ہڈیاں ہیں، گوبر اور لید، گوبر ہے، جانوروں کی لیدیں ہیں، ہاں انہوں نے غالباً یہ پوچھا تھا کہ یہ ہڈیوں سے اور گوبر سے استنجا کرنا جائز ہے، تو ابو سعید نے کہا کہ جائز نہیں ہے. اس نے کہا کیا وہ جائے؟ اس نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ یہ جنوں کا کھانا ہے، جن یہ کھاتے ہیں، یہ ہڈیاں کھاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جو انسانوں کا کھانا ہے پانی، پانی جو انسان پیتے ہیں، اس کے ساتھ تو استنجا کرنا جائز ہے، اور جو جن کھاتے ہیں اس کے ساتھ استنجا جائز نہیں. یہ کیسی بات ہے؟ یہ سن کر ابو سعید استخری اتنے ناراض ہوئے کہ اس منکر حدیث پر حملہ کر دیا. اس نے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر رد کرتا ہے، اور اس کو گردن سے پکڑ لیا اور گرا لیا، اور لگے گلہ گھونٹنے، قتل کرنے لگے. بڑی مشکل سے لوگوں نے چھڑایا، حضرت یہ کیا کر رہے ہیں، مر جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر رد کر رہے ہیں. تو یہ لوگ منکرین حدیث اور دہریہ اور معتزلہ اور اس طرح گمراہ فرقے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں. اور آل ایمان ہر وقت قرآن اور حدیث کا دفاع کرتے ہیں، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق. تو بہرحال یہ باب جو ہم نے پڑھا ہے، اس کی حدیث باب کے بالکل مطابق ہے. اگلا باب ہے 16، باب من حمل مع الماء لطهوره، باب وہ آدمی جس کے ساتھ وضو کے لیے، طہارت کے لیے پانی لے جایا جائے. پھر آگے فرمایا وقال ابو الدرداء، اور ابو الدرداء نے کہا، یعنی سیدنا ابو الدرداء جن کا اصل نام عمر ہے، انہوں نے یہ فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ، الیس فیکم صاحب النعلین والطہور والوساد، کیا تمہارے اندر جوتے اٹھانے والا اور وضو کا پانی اٹھانے والا، طہارت کا پانی اٹھانے والا اور تکیہ اٹھانے والا موجود نہیں ہے؟ یہ قول جو ہے یہ آگے صحیح بخاری میں کتاب المناقب میں آ رہا ہے. سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات غالباً کوفہ والوں سے کہی تھی، اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہی تھی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ 32 یا 33 ہجری میں فوت ہوئی، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں. تو معلوم ہوا کہ یہ روایت، یہ ان کا قول جو ہے، یہ 32 یا 33 ہجری سے پہلے کا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے یہ کہتے تھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اٹھاتے تھے جب آپ جوتے اتارتے تھے، جب آپ اپنے جوتے اتار دیتے تو یہ جوتے اٹھاتے تھے. اس سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ جوتے جو ہیں، جوتے یہ اتارے بھی جاتے ہیں، اور خاص طور پر نماز پڑھتے ہوئے بھی جوتے اگر اتارے جائیں تو شاگرد استاد کے جوتے پکڑ لے. بعض اوقات استاد جاتا ہے مسجد، وہ جوتے اب اتارتا ہے نا، مسجد جا رہا ہے، تو شاگرد کو چاہیے کہ وہ جوتے اٹھا کر پکڑ لے، سنبھال لے، تاکہ جب استاد باہر نکلے تو ان کو دے دے. اس طرح خدمت کرنا، یہ ساری باتیں شریعت ثابت. قرآن حدیث میں اور اجماع میں تقریباً ہر مسئلے کا حل موجود ہے، یا تو صریحاً موجود ہے یا اشارہ موجود ہے، جسے اجتہاد سے معلوم کر لیا جاتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، دین اسلام مکمل دین قیامت تک رہے گا. جو مسئلہ ہمیں واضح طور پر نہ ملے اس پر اجتہاد کر لیں، بس اجتہاد کے راستے کھلے ہیں، سلف صالحین کے آثار ہیں، باقی بھی مسائل ہیں، کہیں قیاس کر لیا جائے گا، کہیں مسالے مرسلہ ہوں گے، کہیں کچھ ہوگا. تو اس قول سے ایک تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ثابت ہو رہی کہ وہ آپ کے جوتے اتار کر آپ جب جوتے اتارتے تھے تو وہ جوتے اٹھا لیتے تھے. اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جوتے اتار کر نماز پڑھنی بالکل صحیح ہے. پاکستان میں ایک پارٹی ہے جوتوں والی سرکار، ڈاکٹر عبدالجبار کے نام سے کراچی میں ایک ہے جوتوں والی سرکار. وہ کہتے ہیں نماز ہی جوتے پہن کر پڑھنی چاہیے، بغیر جوتوں کے نماز بھی پڑھنی چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ قرآن حدیث کو اپنے دماغ سے سمجھتے ہیں، سلف صالحین کے فارم سے نہیں سمجھتے. حدیث نمبر باب نمبر 16 ہے. باب من حمل مع الماء لطهورہ، یہ حدیث 151 جو آنے والی. جوتے پہن کر نماز پڑھنا بھی صحیح ہے بشرطے کہ جوتے پاک ہوں، اور جوتے اتار کر نماز پڑھنا بھی صحیح ہے. ایک صحیح روایت میں آیا ہے، سنن کے اندر روایت ہے، جیسے عمر بن شعیب اپنے ابا سے وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہن کر بھی نماز پڑھتے تھے اور جوتے اتار کر بھی نماز پڑھتے تھے. آگے فرماتے ہیں ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وطہورے، اور پانی لے کر جاتے تھے، وضو کا پانی. بھائیو ایک ہوتا ہے اطہور، اطہور میں نا وضو، طہارت، پاکی، یہ توئیں کی پیش کے ساتھ ہے، تو پر پیش ہے. ایک ہوتا ہے اطہور، تا کے اوپر زبر. یہ کہتے ہیں جس چیز کے ساتھ طہارت کی جائے یہ طہور ہے، یعنی پانی. جس طرح وضو ہے، واو کی پیش کے ساتھ وضو، وضو کرنا. ایک ہوتا ہے وضو، واو کی زبر کے ساتھ، یہ وضو کے پانی کو کہتے ہیں. والوسادے، اور تکیہ بھی لے جاتے تھے. تکیہ سرہانا جس پر سر رکھ کر آدمی سو جاتا ہے. تکیے کا سنت ہونا بھی ثابت ہو گیا، جوتوں کا سنت ہونا بھی ثابت ہو گیا، جوتے اٹھانا جائز یہ بھی ثابت ہو گیا، استاد کی خدمت کرنا بھی ثابت ہو گیا، احترام کرنا بھی ثابت ہو گیا. تو یہ کس لیے یہ پانی طہارت کا لے کے جاتے تھے؟ وضو کے لیے، استنجے کے لیے. تو امام بخاری نے جو باب باندھا ہے اس باب کے اندر ہی باب کی ایک دلیل تو آپ نے بیان کر دی، اور یہ دلیل آگے یہاں پر تو بغیر سند کے تعلیقہ ہے، لیکن آگے صحیح بخاری میں سند کے ساتھ آ رہی ہے کتاب المناقب میں. اب حدیث پڑھتے ہیں، امام بخاری 151 نمبر پر حدیث میں فرماتے ہیں، حدثنا سلیمان ابن حرب ہمیں یہ حدیث سلیمان بن حرب نے بیان کی. سلیمان بن حرب بصرہ کے بہت بڑے محدث اور امام تھے. ان کی امامت پر، عدالت پر، ثقات پر، بزرگی پر مسلمانوں کا اتفاق ہے. ہو گیا بند کر. قال حدثنا شعبہ، انہوں نے کہا کہ ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی. یہ وہی شعبہ ہیں جن کا بھی ذکر ہو چکا ہے، شعبہ بن حجاج. عن ابی معاذ، وہ ابو معاذ سے بیان کرتے ہیں. ہوا عطا ابن ابی میمونہ، وہ عطا بن ابی میمونہ، ابھی ان کا ذکر ہو چکا ہے. قال سمعت انس، انہوں نے کہا کہ میں نے انس کو فرماتے ہوئے سنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج لحاجته، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی حاجت کے لیے نکلتے تھے، جب اپنی ضرورت کے لیے نکلتے تھے، تبعته، میں آپ کے پیچھے جاتا تھا، آپ کے ساتھ آپ کے پیچھے جاتا تھا. انا و غلام، غلام منا، میں اور ہمارے ساتھ ہمارا ایک غلام تھا، لڑکا تھا، یہ مراد اس ہوتا ہے، اور جس کو ہم اپنی زبان میں غلام کہتے ہیں، یہ مراد اس ہوتا ہے. ہمارے ساتھ ہمارا ایک غلام تھا، ایک لڑکا تھا چھوٹا. اب یہ کون تھا اس کا پتہ نہیں، نہ تو یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور نہ یہ جابر رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ دونوں بڑے ہیں. معنی اداوت من ماء، ہمارے ساتھ پانی کا ایک چھوٹا سا برتن ہوتا تھا، پانی کی ایک مشک ہوتی تھی. اب یہی روایت سابقہ باب میں گزر چکی ہے جس میں آتا ہے کہ یعنی یستنجی بھی، کہ آپ اس کے ساتھ استنجا کرتے تھے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب میں ثابت کر دیا کہ وضو کے لیے اور طہارت کے لیے پانی ساتھ لے کر جانا جائز ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لے جاتے تھے، اور انس بن مالک بھی لے جاتے تھے، اور ایک دوسرے صحابی چھوٹے جو تھے وہ بھی لے جاتے تھے رضی اللہ عنہم اجمعین. تو حدیث باب کے بالکل مطابق ہے. اب اس روایت میں یستنجی بھی کے الفاظ نہیں، تو کچھ بھی نہیں ہوا، پریشانی کی بات نہیں بھائی، کیونکہ راویوں نے زمانہ تدوین حدیث میں جو روایتیں بیان کی ہیں، تو اس میں اگر ایک روایت میں الفاظ کم ہیں، دوسری میں زیادہ ہیں، اور سنہ صحیح ہے، تو اسی کا اعتبار ہے. سترواں باب آگے جی، باب حمل العنزۃ مع الماء فی الاستنجاء، باب نیزہ اٹھانا پانی کے ساتھ استنجے میں، یعنی استنجا کرنے کے لیے جو جاتا ہے تو وہ اپنے ساتھ پانی بھی لے جائے اور نیزہ بھی لے جائے. یہ باب ہے، اس کے جواز کا، اس کے مسنون و مشروع ہونے کا باب ہے. کہ ایک آدمی اگر اب کہیں جا رہا ہے، اس کے پاس اسلحہ موجود ہے، نیزہ موجود ہے، اور جدید دور میں اس کے پاس مثلا پسٹل ہے، مثلا گن ہے، تو وہ اپنی گن لے کر، اپنا اسلحہ لے کر جائے، اور یہ حالت جنگل میں بھی آ سکتی. جنگل میں درندے ہوتے ہیں، دشمن ہوتے ہیں، یہ جو اسلحہ ہے، یہ اسلحہ اس کے کئی، اس کے بہت سے مقاصد ہیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اسلحہ کے بارے میں ترغیب بیان فرمائی ہے. یہ سورۃ الانفال ہے، قرآن مجید کی سورۃ الانفال. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور ان کے لیے تیار کرو جتنی بھی قوت تیار کر سکتے ہو، جتنی بھی طاقت ہے. وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور گھوڑوں کا تیار کرنا یہ بھی کرو. ترہبون بہ عدو اللہ و عدوکم، تم اس کے ساتھ ڈراؤ گے. یہ جو تم ہتھیار اکٹھے کر رہے ہو، نیزے، تلواریں، تیر یا دور جدید میں پسٹل، رائفل، گن اور اس کی قسم کی ساری چیزیں، اسی طرح راکٹس، میزائل، جہاز، بم، جو کچھ بھی تم اکٹھا کرو گے، اللہ کا یہ حکم ہے، اس کے ساتھ تم ڈراؤ گے اللہ کے دشمن کو. وعدوکم، اور تمہارا دشمن، اللہ کے دشمن بھی تم سے ڈروں گے، ڈریں گے. اے مسلمانوں، اللہ کے دشمن بھی تم سے ڈریں گے اور تمہارے دشمن بھی تم سے ڈریں گے. وآخرین من دونہم، اور تمہارے دوسرے دشمن بھی تم سے ڈریں گے. لا تعلمونہم، جنہیں تم نہیں جانتے. اللہ یعلمہم، جنہیں اللہ جانتا ہے. اب ہمارے جو دوسرے دشمن ہیں وہ چھپے ہوئے کافر بھی ہو سکتے ہیں، چھپے ہوئے مختلف دشمن بھی ہو سکتے ہیں، درندے بھی ہو سکتے ہیں، سانپ بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ سارے جنہیں اللہ جانتا ہے، جنہیں ہم نہیں جانتے، وہ ڈریں گے. اصلہ دیکھا، ہمارے علاقے میں ہمارے ایک استاد تھے جو کہ ایک جگہ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے تھے، ان کا ایک دشمن آیا چھری لے کر، اس نے حملہ کر دیا اور شدید زخمی کر کے، یہ اس نے خیال کیا کہ مر گیا. یہ شدید اس کو جگہ جگہ سے زخمی کر کے وہ گر گیا بیچارہ. وہ ہمارے ساتھ ہی گر گئے. وہ آدمی حملہ کرنے والا اطمینان کے ساتھ واپس چلا کہ میں نے اس کو قتل کر دیا. جب وہ واپس جا رہا تھا تو انہوں نے زخمی حالت میں ان کے پاس، ہوا جا رہی ہے نا، پسٹل تھا، وہ اس کو انہوں نے چھپا رکھا تھا اپنے جسم میں کے ساتھ کہیں. پسٹل نکال کر فائر کیا، اس کے سر پر پہلی گولی کے ساتھ ہی مر گیا. یہ کوئی 30 سال پہلے کی بات، بہت پہلے کی بات، 20-25-30 سال پہلے کی بات، 30 سال سے بھی زیادہ ہو گئے. تو اب یہ جو دشمن تھا، جس کو وہ نہیں جانتے تھے کہ پیچھے سے آ رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی صحابہ کرام اسلحہ لے کے جاتے تھے، اور یہ اسلحہ اس وقت تک لے کر جاتے تھے جب تک قرآن کریم کی ایک آیت نازل نہیں ہوئی. جب یہ آیت نازل ہو گئی کہ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد اسلحہ لے جانے کی کوئی ضرورت نہ رہی، اور پھر نہیں لے گئے. اس کے بعد پھر پیرے کی ضرورت نہ رہی، جب اللہ تبارک و تعالی نے خود ذمہ لے لیا کہ اے نبی، میں تیری حفاظت کرنے والا ہوں، واللہ یعصمک من الناس، تو پھر اسلحے کی ضرورت نہ رہے گی. باقی جتنے لوگ ہیں اب ظاہر ہے کہ وہ ضرورت کے مطابق اپنا اسلحہ لے کے جائیں گے. قرآن کریم کی جو آیت سورہ انفال کی میں پڑھ رہا ہوں اس کا آیت نمبر 60 ہے. اس میں آگے جو الفاظ ہیں یہ اس پر آپ غور کریں. جب آدمی اسلحہ خریدتا ہے اسلحہ اس کے پاس ہوتا ہے تو اس اسلحے پر خرچہ ہوتا ہے. ہر دور میں اسلحہ مہنگا ہوتا ہے, خرچہ ہوگا. اب یہ خرچہ ہوگا تو اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ, اور اللہ کے راستے میں جو بھی خرچ کرو گے چاہے تھوڑی رقم ہے چاہے زیادہ تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا, پورا پورا بدلہ ملے گا. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ, اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. تو یہ جو اسلحے پر تم رقم خرچ کرو گے اللہ اس کا تمہیں اجر دے گا. اللہ کے ہاں تو بہت بڑا اجر ہے. تو باب ہے باب حمل العنزات مع الماء فی الاستنجاء, کہ استنجا میں نیزہ لے جانا. تو فرماتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پتہ نہیں میں یہ حدیث پوری پڑھی ہے کہ نہیں, دوبارہ پڑھ لیتا ہوں. 152 نمبر حدیث, حدثنا محمد بن بشار, امام بخاری نے فرمایا کہ ہمیں محمد بن بشار نے یہ حدیث بیان کی. قال حدثنا محمد بن جعفر, انہوں نے کہا ہمیں محمد بن جعفر نے یہ حدیث بیان کی. غندر کے لقب سے یہ مشہور محدث تھے. قال حدثنا شعبہ, وہ شعبہ سے بیان کرتے, یہ امام شعبہ بھی ان کا ذکر گزر چکا ہے. یہ تینوں روایتیں ہیں امام شعبہ سے ہی مروی ہیں. عن عطا ابن ابی میمونہ تھا, وہ عطا بن ابی میمونہ سے بیان کرتے ہیں. سمع انس ابن مالک یقول, انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخل الخلاء, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلا میں داخل ہوتے تھے, بیت الخلاء میں داخل ہوتے تھے. رفع حاجت کے لیے جب داخل ہوتے تھے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر خلا سے مراد فضا ہے, کیونکہ دوسری روایت میں آ رہے کان اذا خرج لحاجتی, تو اپنی حاجت کے لیے جاتے تھے. یعنی یہاں پر گھر والا بیت الخلاء مراد نہیں ہے, بلکہ باہر کھلے میدانوں میں قضاء حاجت کے لیے جو جاتے تھے وہ مراد ہے. ویسے گھر میں بھی ہو سکتا ہے کہ بیت الخلاء ہو, اور اس دور میں تو ٹوٹیاں نہیں ہوتی تھیں, تو آپ کو جب ضرورت ہوتی ہو تو پھر آپ کے ساتھ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لے کے جاتے ہوں. لیکن اصل مفہوم یہ کھلے میدانوں کا یہ دور لے جانا. فأحمل انا وغلام, فرماتے ہیں کہ میں اور ایک لڑکا اٹھا کر لے جاتے تھے, اداوتم من مائن, پانی کا کی چھوٹی مشک, پانی کی ایک چھوٹی مشک لے کے جاتے تھے. وعن ذاتن, اور ایک نیزہ لے کے جاتے تھے. ہمارے پاس ایک نیزہ ہوتا تھا اور پانی کی ایک مشک ہوتی تھی. یستنجی بالماء, آپ پانی کے ساتھ استنجا کرتے تھے. ابھی وعلیکم السلام, ایک روایت پہلے جو روایت ہم پڑھ چکے ہیں اس میں بھی آیا ہے کہ آپ پانی کے ساتھ استنجا کرتے تھے, اور اس روایت میں بھی آ گیا. تو یہ دو راوی ابو الولید طیالسی اور محمد بن جعفر دونوں یہ الفاظ بیان کرتے ہیں کہ نیزہ بھی لے کے جاتے تھے اور پانی کی مشک لے کے جا رہے ہیں چھوٹی، یستنجی بالماء، آپ اس کے ساتھ استنجا کرتے تھے. امام بخاری فرماتے ہیں تاب و نظر و شازان ہان شعبتا، یہ حدیث نظر نے بھی بیان کی ہے اور شازان نے بھی شعبہ سے، انہوں نے مطابقت کی ہے محمد بن جعفر کی. نظر سے مراد نظر بن شمیل ہیں اور شازان لقب مراد اسود بن عامر ہیں. اب یہ مطابقت موجود ہے سنن نسائی میں. اب سنن نسائی دیکھنی چاہیے، مجھے تو موقع ہی نہیں ملا کہ میں دیکھتا کہ اس میں یہ مطابقت پوری حدیث میں ہے، یستنجی بالماء کے الفاظ کے ساتھ بھی ہے یا باقی حصہ ہے. آگے فرمایا العنزۃ اسن علیہ زوجن، انزا نیزا اس لاٹھی کو کہتے ہیں جس کے اوپر لوہے کا پھل لگا ہوتا ہے. زوج کہتے ہیں لوہے کی اس پھل کو جس کی نوک ہوتی ہے، تیز نوک ہوتی ہے، تیز نوک والا پھل. یہ جب مارا جاتا ہے تو جانور ہو، کوئی چیز ہو، لوہا نہ ہو، تو اس میں یہ گھس جاتا ہے، کاٹ دیتا ہے. اس میں کاٹنے کی جو ہے وہ صلاحیت ہے. تو دشمنوں کے لیے یہ نیزہ ساتھ لے جاتے تھے. اور اس سے ایک اور فائدہ بھی ہو سکتا ہے کہ کھلے میدانوں میں نماز اگر پڑھنی ہے تو نیزہ گاڑ کر سترا بنا دیا جائے اور نماز پڑھی جائے. تو اس حدیث سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ثابت کیا ہے کہ پانی ساتھ لے کر جانا استنجے کے لیے اور اس کے ساتھ نیزہ لے کے جانا، یہ سب صحیح ہے، جائز ہے، یہ سنت سے ثابت ہے. اگلا باب ہے جی 18، یہ میرا درس جو بھائی سنتے ہیں اگر سمجھ نہ آئے کسی جگہ تو اپنے پاس کاغذ پر لکھ لیا کرے، جب درس ختم ہو تو پھر درس کے ختم ہونے کے بعد وہ سوال کر لیا کریں، یہ بہتر ہے. بھائیوں کو چاہیے کہ اپنے ساتھ ایک کاغذ رکھ لیں یا کوئی کمپیوٹر پر کوئی طریقہ ہے تو لکھ لیا کریں اور درس کے ختم ہونے کے بعد اس بارے میں پوچھ لیا کریں، یہ بہتر رہتا ہے. تو 18 باب میں امام بخاری فرماتے ہیں باب النہی عن الاستنجاء بالیمین، باب منع کرنا، ممانعت استنجے سے دائیں کے ساتھ، دائیں ہاتھ یعنی بالید الیمین مراد ہوگا، دائیں کیا، دائیں ہاتھ سے، دائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا کرنے سے ممانعت. ایک ہوتا ہے رائٹ ہینڈ، ایک ہوتا ہے لیفٹ ہینڈ. رائٹ دایاں اس کے ساتھ استنجا کرنا منع ہے، یہ ممنوع ہے، جائز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. یہ باب ہے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں حدثنا معاذ بن فضالہ، ہمیں معاذ بن فضالہ نے حدیث بیان کی. یہ معاذ بن فضالہ بصرے کے رہنے والے تھے اور امام بخاری کے ان استادوں میں سے تھے جو بڑی عمر کے تھے، یعنی قدیم استادوں میں تھے، جو شروع میں امام بخاری نے جن کے پاس پڑھائے، یعنی بڑے استادوں میں سے یہ تھے. قال حدثنا هشام هو الدستوائی، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں هشام دستوائی نے حدیث بیان کی. هشام بن ابی عبداللہ بصرہ کے رہنے والے بڑے سکہ امام تھے، قابل اعتماد امام تھے، وہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے ہمیں یہ حدیث بیان کی. عن یحییٰ ابن ابی کثیر, وہ یحییٰ بن ابی کثیر سے بیان کرتے ہیں. وعلیکم السلام. یحییٰ بن ابی کثیر ثقہ راوی ہے لیکن وہ مدلس تھے, تدلیس کرتے تھے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کو طبقہ ثانیہ میں ذکر کیا ہے لیکن راجع یہی ہے کہ وہ طبقہ ثالثہ کے تیسرے طبقے کے مدلس تھے. امام دارقطنی نے سنن دارقطنی میں, امام دارقطنی نے سنن میں نہیں بلکہ کتاب العلل میں, اپنی کتاب العلل میں امام دارقطنی نے اپنی کتاب العلل میں فرمایا ہے کہ کثیر التدلیس, یہ کثرت سے تدلیس کرتے تھے. عن عبداللہ ابن ابی قتادہ تھا, یہ عبداللہ بن ابی قتادہ سے بیان کرتے ہیں. یہ مدلس راوی ہیں. مدلس راوی اگر اپنے استاد سے روایت کرے عن کے ساتھ تو وہ روایت ضعیف ہوتی ہے, لیکن صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ضعیف نہیں ہوتی بلکہ صحیح ہوتی ہے, اس لیے کہ علماء کرام نے, جمہور علماء نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ صحیحین میں مدلسین کی روایات یا تو سماع پر محمول ہیں یا متابعات و شواہد پر محمول ہیں. صحیح بخاری کی یہ روایت سنن نسائی میں حدیث نمبر 24 پر موجود ہے, جس میں ابو اسماعیل ابراہیم بن عبد الملک القناد, ایک سچے راوی, حسن الحدیث راوی بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں حدثنی یحییٰ ابن ابی کثیر, ہمیں یحییٰ بن ابی کثیر نے یہ حدیث بیان کی. ان عبداللہ ابن ابی قتادہ تھا حدثہ, انہیں عبداللہ بن ابی قتادہ نے یہ حدیث بیان کی تھی. بھائی اس کی سند حسن ہے یعنی صحیح ہے, اور یحییٰ کی سماع کی تصریح مل گئی الحمدللہ. صحیح بخاری کی حدیثیں تو ویسے بھی صحیح ہیں لیکن مدلس کے سماع کی تصریح مل جائے تو دل اور زیادہ خوش ہو جاتا ہے. عبداللہ بن ابی قتادہ عن ابی ہے, وہ اپنے ابا ابو قتادہ سے بیان کرتے ہیں. ابو قتادہ کا نام ہے ربعی. ابو قتادہ کا نام ربعی نہیں ہے بلکہ حارث ہے, حارث بن ربعی, ان کا نام حارث ہے اور ان کے والد کا نام ربعی ہے. کچھ لے کہتے ہیں کہ ان کا کچھ نام اور بھی ہیں, یعنی اختلاف ہے نام میں. صحیح قول یہی ہے کہ ان کا نام حارث ہے بن ربعی. انصاری صحابی تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ میں سے تھے جو گھوڑے پر سواری کے ماہر تھے, گھڑ سوار شاہ سوار صحابہ میں سے تھے. یہ احد کے غزوے میں شامل ہوئے اور صحیح قول کے مطابق 54 ہجری 54 ہجری میں فوت ہوئی, جیسا کہ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے فتح الباری میں. تو حارث بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا, قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا شرب احدکم, اگر تم میں سے کوئی پیئے, پانی پیئے, دودھ پیئے, شربت پیئے, فلا یتنفس فی الاناء, تو پس وہ پانی میں پھونکے نہ مارے, پانی میں سانس نہ لے, پانی میں پھونک نہ مارے, سانس نہ لے. نفس ینفس, پھونک مارنا, سانس لینا. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ وہ دم درود جو کرتے ہیں پانی میں پھونکے مارتے ہیں, یہ صحیح نہیں. وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ, اور جب خلا آئے یعنی قضائے حاجت کے لیے جب جائے, فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ, تو وہ اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے. اپنے ذکر کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے، دائیں ہاتھ نہ لگائے، ولا یتمسح بیمینی، اور دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرے، یعنی استنجے کے لیے بائیں ہاتھ استعمال کرے، لیفٹ رائٹ ہینڈ بالکل استعمال نہ کرے، نہ تو چھوٹا پیشاب کرنے کے لیے نہ بڑا، نہ ذکر کو ہاتھ لگائے نہ استنجا کرے دائیں ہاتھ سے. تو امام بخاری نے جو باب باندھا یہ حدیث اس کے مطابق ہے، اور یہ حدیث اس کی دلیل ہے کہ دائیں ہاتھ استعمال کرنا بغیر شرعی عذر کے حرام ہے. اب ایک آدمی ہے جس کا بائیں ہاتھ زخمی ہے یا بائیں ہاتھ ہے ہی نہیں کٹا ہوا ہے، تو وہ تو مجبور ہے، اس کے لیے تو جائز ہے. لیکن جو آدمی بغیر مجبوری کے اگر اپنا دائیں ہاتھ استعمال کرتا ہے تو یہ جائز نہیں. اور باقی جو کام ہے، کھانا پینا ہے، نیکی کے کام ہے، اس میں دائیں ہاتھ استعمال کرنا ہے. ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے تو ایک آدمی بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، اپنا بایاں ہاتھ استعمال کر رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ. ظاہر ہے کہ جو آدمی سنت پر عمل نہیں کر رہا تو اس کو سنت کی دعوت دینی چاہیے، اسے سمجھانا چاہیے. آپ نے سمجھایا. وہ آدمی متکبر تھا، اس نے تکبر کی وجہ سے کہا لا استطیعو، میں یہ نہیں کر سکتا، دائیں ہاتھ سے نہیں کر سکتا، نہیں کھا سکتا. تو آپ نے فرمایا لستطعت، تجھے اس کی طاقت نہ رہے، یہ تو نہ ہی کھا سکے دائیں ہاتھ سے. راوی کہتے ہیں فما رفع یدہ الی فی، پھر وہ کبھی بھی اس نے اپنا دائیں ہاتھ اپنے منہ کی طرف نہ لے جا سکا. دائیں ہاتھ اس کا، مفسرین کہتے ہیں اس طرح لکڑی کی طرح بن گیا کہ وہ اس کو اپنے نہیں لے جا سکتا تھا اپنے منہ کی طرف. تو نبی کے مقابلے میں تکبر کرنا یہ غلط کام ہے، سنت کے مقابلے میں تکبر کرنا یہ بہت غلط ہے، بہت بڑا گناہ ہے. تو یہ حدیث اتباع سنت کی دلیل بھی ہے، اور ان لوگوں پر رد بھی ہے جو کہ حدیث کا انکار کرتے ہیں. اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. یہ 19 باب ہے، یہ بھی اسی باب کے مطابق ہے. سابقہ باب کی تشریح میں باب لا یمسک ذکرہ بیمینی اذا بالا، لا یمسک نہ پکڑے ذکرہ اپنے اعلی تناسل کو بیمینی اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ اذا بالا جب پیشاب کرے، جب آدمی پیشاب کرے چھوٹا پیشاب کرے تو دائیں ہاتھ استعمال نہ کرے، نہ پکڑے. حدثنا محمد بن یوسف، امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہمیں محمد بن یوسف نے یعنی فریابی نے حدیث بیان کی. قال حدثني الاوزاعی، انہوں نے کہا کہ ہمیں اوزاعی نے حدیث سنائی، بیان کی. اوزاعی عبد الرحمن بن عمر الاوزاعی، شام کے رہنے والے بہت بڑے امام تھے، امام اوزاعی رحمہ اللہ. عن یحییٰ ابن ابی کثیر، وہ یحییٰ بن ابی کثیر سے بیان کرتے، یہ ابھی گزر چکے ہیں سابقہ حدیث میں، یہ ثقہ راوی تھے، مدلس تھے. عن عبداللہ ابن ابی قتادہ تھا. اب ان کی تدلیس کے بارے میں نیچے فتح الباری میں حافظ ابن حجر نے ایک بڑا فائدہ لکھ رکھا ہے، جو حدیث ختم ہونے کے بعد میں آپ کو انشاءاللہ سناؤں گا. وہ عبداللہ بن ابی قتادہ سے بیان کرتے ہیں. عن ابی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنے ابا سے. عن عبداللہ بن ابی قتادہ، عن ابی ہے، عبداللہ بن ابی قتادہ اپنے ابا سے، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ سے بیان کرتے ہیں. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اذا بال احدکم جب تم میں سے کوئی چھوٹا پیشاب کرے فلا یا خزن نہ ذکرو بیمینی تو پس ہرگز ہرگز اپنے ذکر کو اعلی تناسل کو دائیں ہاتھ سے نہ پکڑے ولا یستنجی بیمینی ہی اور نہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرے ولا یتنفس فی الاناء اور نہ برتن میں سانس لے پھونک مارے سانس لے برتن میں نہ لے یہ کام نہ کرے تو یہ بھی حدیث باب کے مطابق ہے. اب اس میں یحییٰ بن ابی کثیر مدلس ہے اور میں نے آپ کے سامنے ثابت کیا ہے سابقہ حدیث میں کہ انہوں نے یہ حدیث عبداللہ بن ابی قتادہ سے سنی ہے. حافظ ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں وقد صرح ابن خزیمہ فی روایتی بسماع یحییٰ لہ من عبداللہ ابن ابی قتادہ. ابن خزیمہ نے اپنی روایت میں یحییٰ بن ابی کثیر کے سماع کی تصریح کر دی ہے. آگے لکھتے ہیں وَسَرَّحَ اور یہ ابن خزیمہ کی روایت صحیح ابن خزیمہ میں ہوگی. وَسَرَّحَ ابن المنذر فِي الْأَوْسَطِ بِالتَّحْدِيثِ فِي جَمِيعِ الْإِسْنَادِ اور ابن المنذر نے اپنی کتاب الاوسط میں ساری سند میں حدثنا حدثنا کی سراحت کر دی. یعنی یہ روایت یحییٰ بن ابی کثیر نے عبداللہ بن ابی قتادہ سے سنی, انہوں نے اپنے ابا سے سنی, اور یہ بات لکھی ہوئی ہے ابن المنذر کی کتاب میں. اوردہ من طریق بشر ابن بکر عن الاوزاعی یہ روایت بیان کی ابن المنذر نے بشر بن بکر ایک سکہ راوی سے, وہ اوزاعی سے بیان کرتے. فحصل الامن من محظور التدلیس تو تدلیس کا جو ڈر تھا اس سے ہم محفوظ ہو گئے ہیں, امن میں آ گئے. تو حافظ ابن حجر نے بھی سماع کی تصحیح ثابت کر دی. یہاں پر ایک بڑا نقطہ آپ کو بتاتا چلوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں نا بھائی حافظ ابن حجر نے جس یہ جو طبقات کی تقسیم کر دی ہے جو طبقہ ثانیہ میں قرار دیا ہے تو بس یہ کافی ہے, اس کی روایت صحیح ہوگی چاہے وہ سماع کی تصحیح کرے یا نہ کرے طبقہ اولا والا. ہم کہتے ہیں بھائیو یہ حافظ ابن حجر کے اپنے عمل کے خلاف ہے. یہاں پر فتح الباری میں حافظ ابن حجر تو یہ نہیں فرماتے کہ یحییٰ بن ابی کثیر طبقہ ثانیہ کے مطالعے سے لہذا وہ سماع کی تصریح نہ کریں تو بھی صحیح ہے, بلکہ حافظ ابن حجر کوشش کر کے سماع کی تصریح لا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اب وہ تدلیس سے ہم امن میں ہیں, یعنی اس سے ہمیں کوئی خوف نہیں. تو ثابت یہ ہوا کہ مدلس اگر طبقہ اولا کا بھی ہو یا ثانیہ کا بھی ہو یا جس کا بھی, اس کی آن والی روایت صحیح نہیں ہوتی. اب ہم نے اپنی طرف سے ایک شرط لگائی ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سما پر معمول ہوتی. یہ شرط ہمارے علماء نے محدثین نے بیان کر رکھی اصول حدیث میں. مقدمہ ابن الصلاح دیکھ لیں, اسی طرح اختصار علوم الحدیث دیکھ لیں دوسری کتابیں, تو یہ شرط جمہور علماء کی ہے. اس وجہ سے ہم صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اگر کسی مدلس کے سماع کی تصریح نہ ملے تو بھی اس حدیث کو صحیح سمجھتے, ہم کبھی بھی وہ حملہ نہیں تسلیم کرتے جس میں کوئی آدمی کہہ دے کہ بھائی یہ صحیح مسلم کی روایت ہے لا تذبحوا الا مسنا کہ تم صرف مسنا کو ہی ذبح کرو گے دوندے جانور کو دو سالے کو, نہ اس میں ابو زبیر مدلس ہے اور سماع کی تصریح نہیں. ہم کہتے ہیں نہ ہو تصریح ہمیں نہ ملے, ہم اس روایت کو صحیح سمجھتے ہیں اس لیے کہ صحیحین کو تلقی بالقبول حاصل ہے, وہ مقام امت میں حاصل ہے جو اور کسی کتاب کو نہیں. اور تلقی بالقبول جو ہے یہ وحدہ یکفی, یہ اکیلی یہ بات کافی ہے کہ صحیحین میں سما کی تصریح ضرورت نہیں, مل جائے تو اچھا ہے لیکن ضروری نہیں, واجب نہیں ہے. اس لیے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ جو جلیل القدر محدث تھے ان کا صحیح بخاری یا صحیح مسلم کی حدیثوں کو تدلیس کی وجہ سے ضعیف قرار دینا, خاص طور پر صحیح مسلم کی حدیثوں کو ابو زبیر کی تدلیس کی, یہ غلط ہے, یہ صحیح نہیں ہے, اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے. یہ اب 20 باب ہے, یہ آج یہ آخری باب پڑھتے ہیں، پھر اگر ساتھیوں کے سوال جواب ہیں تو وہ پڑھیں گے. یہ انشاءاللہ اب آج کے درس کا آخری باب ہے. باب الاستنجاء بالحجارہ، مٹی کے ڈیلوں کے ساتھ استنجا کرنا. حجارہ کا معنی لفظی معنی تو پتھر ہے، لیکن مٹی کے ڈیلے کو بھی پتھر کہتے ہیں. ایک تو وہ پتھر ہوتا ہے جو کہ پہاڑ بالکل سخت ہے، جس کو وہ ٹوٹا نہیں جاتا، اس کے ساتھ تو استنجا نہیں ہو سکتا. یہ مٹی کے ڈیلے وہاں یہاں مراد ہے. پانی کے ساتھ استنجا کرنا یہ باب گزر گئے، اب اس کے بعد مٹی کے ساتھ استنجا کرنا مٹی کے ڈیلوں کے ساتھ، امام بخاری یہ ثابت کرے. یہ دونوں باتیں صحیح ہیں، چونکہ پانی کے ساتھ افضل ہے اس لیے امام بخاری پہلے پانی لائیں پھر یہ مٹی والا مسئلہ لائیں. یہ 155 نمبر حدیث ہے. فرماتے ہیں حدثنا احمد بن محمد المکی، ہمیں یہ حدیث احمد بن محمد المکی نے بیان کی ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ احمد ابو الولید الازرقی ہے، یہ دادا تھا اس ابو الولید کا، محمد بن عبداللہ کا، جس نے تاریخ مکہ لکھی ہے. تاریخ مکہ جس نے لکھی ہے کتاب ازرقی کی، جس میں موضوعات اور بے اصل روایتیں کثرت سے موجود ہیں، اس کا یہ دادا تھا. قال حدثنا عمر بن یحییٰ بن سعید بن عمر المکی، انہیں کہا کہ عمر بن یحییٰ بن سعید بن العاص المکی بیان، اس نے ہمیں یہ حدیث بیان کی. سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ غالباً صحابی تھے، تو ان کا ان کی اولاد میں سے یہ تھا. عن جدہ، وہ اپنے دادا سے بیان کرتا ہے، اس کے دادا کا نام ہے سعید بن عمر بن سعید بن عاص بن امیہ القرشی الاموی. عن ابی ہریرہ تھا، وہ ابو ہریرہ سے بیان کرتے ہیں، سید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی. قال اتبعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وخرج لحاجته، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا اور آپ اپنی حاجت کے لیے نکلے تھے، یعنی قضاء حاجت کے لیے، رفع حاجت کے لیے آپ نکلے تھے. فکان لا یلتفتو، بس آپ چہرہ نہیں پھیرتے تھے، یعنی آپ جب جاتے تھے تو اس طرح نہیں کہ دائیں طرف بھی دیکھتے جائیں بائیں طرف بھی دیکھتے جائیں. فدنوت منہ، بس میں آپ کے قریب ہو گیا. فقال، تو آپ نے فرمایا ابغنی احجارن، میرے لیے ڈیلے لے آؤ، مٹی کے ڈیلے، پتھر لے آؤ، مٹی کے ڈیلے لے آؤ. استنفد بہا، میں استنجا کروں. یہ نفس ہے، نون فا دواد، نفس صفا صاف کرنے کو کہتے ہیں. تو یعنی معنی یہ ہوا کہ استنجی بہا، کہ میں اس کے ساتھ استنجا کروں، او نحوہ، یا اس قسم کے الفاظ آپ نے فرمائے تھے. ولا تأتینی بعزم، اور میرے پاس ہڈی لے کر نہ آنا. ولا روسن، اور لید، جسے پنجابی میں لید کہتے ہیں، لید، یہ اسے لے کر نہ آنا. گدے کی لید، اسی طرح اور گھوڑے کی لید، یہ نہ روس میں گوبر بھی آتا ہے، گائے کا گوبر بھی، بھینس گائے اس کا بھی. فَأَتَيْتُهُ بِأَحْجَارٍ، پس میں آپ کے پاس لے آیا مٹی کے ڈیلے، بے طرف سیابی، اپنے کپڑے کے ایک کونے پر. احجار جمع کا صیغہ ہے، اور عربی میں جمع شروع ہوتی ہے دو کے بعد. اب یہ تین پتھر تھے یا اس سے زیادہ تھے، چار، یہ روایت میں نہیں ہے، لیکن دوسری روایتوں میں آپ نے فرمایا ہے کہ تین پتھر استعمال کرنے چاہیے، تین پتھر. تو اس سے ثابت ہوا کہ اشارہ نکلتا ہے کہ یہ تین پتھر تھے. جو لوگ کہتے ہیں نا تین پتھر سے کم استعمال کرنے چاہیے، ان کا عمل حدیث کے خلاف ہے. فوضعتها الى جنبه، پس میں نے انہیں آپ کے پاس رکھ دیا، آپ کے قریب رکھ دیا. واعرضت عنه، اور میں نے آپ سے رخ پھیر لیا، یعنی منہ پھیر کر چلے گئے. فلما قضا، جب آپ نے قضائے حاجت فرمائی، جب فارغ ہوئے، اتبعو بہن، تو آپ نے انہیں استعمال کیا. ظاہر ہے یہ بات آپ نے اسے بیان کی ہوگی، اللہ کے رسول نے فرمایا ہوگا. تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اگر یعنی پانی نہیں ہے تو مٹی کے ساتھ بھی استنجا کرنا جائز ہے. اب یہ استنجا کرنے کے بعد وضو کر کے نماز پڑھے، اس کے بعد پانی کے استنجے کی ضرورت نہیں ہے. کر لیں تو بہتر ہے، کر لیں تو بہتر افضل ہے، لیکن ضرورت نہیں ہے. اسی کے ساتھ استنجا ہو جاتا ہے، مٹی کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے. اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے سنن ابی داود کی شرح میں میں نے لکھا ہے کہ یہ جو کاغذ ہے جو خاص استنجے کے لیے، اسی کے لیے بنایا جاتا ہے، ٹیشو پیپر، یہ بھی استعمال کرنا جائز. جو کاغذ لکھنے وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لکھائی پڑھائی کے لیے، اسے نہیں استعمال کرنا چاہیے، اسے اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی اپنی عزت ہے. اور یہ میدان بڑا وسیع ہے، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے شیروں میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں، وہ جب پیشاب کے لیے اٹھتے ہیں جاتے ہیں، تو بعض اوقات لیٹرینیں نہیں ہوتی، تو کہیں جانا پڑتا ہے، تو اس کے لیے کبھی کاغذ لے جاتے ہیں، کبھی گتا لے جاتے ہیں. اب گتا جو ہے، یہ گتا میں کچھ تھوڑا سا شک ہے کہ کہیں اس میں گوبر تو شامل نہیں ہوتا، اگر گوبر شامل ہو تو پھر ٹھیک ہے، بہرحال جائز ہوگا، کیونکہ یہ شک ہے، یقین نہیں ہے. یقین ہوتا اب منع ہوگا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ درزی حضرات، کپڑا سینے والے، ان کے پاس چھوٹی چھوٹی ٹکڑے ہوتے ہیں کپڑے کی، لیرے جنہیں کہتے ہیں، وہ بھی بعض لوگ لے جاتے ہیں پیشاب کرنے کے لیے، وہ اپنا وضو سکانے کے لیے، تو وہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں استنجے کے لیے. یہ سارے طریقے وہ اسی قیاس میں آتے ہیں کہ اصل مقصد جو ہے طہارت کا. تو اس میں جو ثابت ہے وہ یہ دو چیزیں ہیں، اور باقی جو چیزیں ہیں اس پر قیاس ہوں گی. اور قیاس والی بات جو ہے حجت نہیں ہوتی دوسرے لوگوں پر، جائے یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی قیاس کرتا ہے تو سب لوگوں پر اب وہ لازم اور ضروری ہو گیا، بلکہ یہ جائز ہے. اب اگر ایک آدمی کہتا ہے بھائی میں تو یہ نہیں کروں گا، میں تو کوشش کرتا ہوں پانی استعمال کروں، تو ٹھیک ہے. اسی سلسلے میں ایک اور کام بھی ہوتا ہے ہمارے علاقے میں، جو ہمارے تبلیغی جماعت والے بھائی کرتے ہیں، عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں پیشاب کرتے ہوئے. کبھی آپ نے کسی نے دیکھا ہو تو وہ عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں، کبھی نیچے ہوتے ہیں، کبھی اوپر ہوتے ہیں، کبھی ایک ٹانگ اٹھائی، کبھی دوسری ٹانگ اٹھائی، کبھی کیا کیا، اس کو کسی کو نخ نخا کہتے ہیں، کسی کو کیا کیا. اس کا رد ہم نے اپنی کتاب بدعات اور سنن کا رد اس میں لکھا ہے. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، خاص طور پر لوگوں کے سامنے کارٹون بن جانا کہ لوگ دیکھیں تو ہنسیں، اور خاص طور پر کافروں کے ملک میں جہاں پر مسلم نہیں ہوتے، یورپ میں یا دوسرے ممالک میں، جاپان میں، اگر کوئی آدمی اس طرح کی حرکت کرے تو کافر بہت ہنسیں گے، اسلام کا مذاق اڑائیں گے۔ تو ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ احتیاط ٹھیک ہے، استنجا کرنے میں احتیاط کرے، پانی کے قطروں سے جو نہ بچنے والے شخص ہوں ان پر خطرہ یہ کہ عذاب قبر بھی ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگوں کے سامنے الٹی سیدھی حرکتیں شروع کر دیں، جس کو دیکھ کر طبیعت انسان کی جو ہے نا وہ خوش نہ ہو۔ تو یہ آج کا یہ درس رہا صحیح بخاری کا، چند حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں اور تقریباً ایک گھنٹہ ہو چکا ہے ہمارا، تو تھوڑی دیر کے لیے آپ بھائیوں کے اگر کوئی سوال جواب ہیں وہ بھی میں بیان کروں گا۔ پچھلے ہفتے میں درس اس لیے نہیں ہو سکا تھا کہ پچھلے ہفتے میں غیر حاضر تھا، مجھے جانا پڑ گیا تھا فیصل آباد، شیخوپورہ، لاہور، گجراںوالا، لالہ موسیٰ، منڈی بہاؤدین، اور یہ ختم ہوا میرا سفر منڈی بہاؤدین میں ایک مناظرے پر، بریلویوں سے ایک مناظرہ تھا جس میں عمر صدیق صاحب جو ہیں وہ مناظر تھے اہل حدیث کی طرف سے، اور بریلویوں کی طرف سے جمیل احمد صدیقی صاحب تھے۔ تو اللہ کی فضل سے یہ مناظرہ بڑا کامیاب رہا، 3 گھنٹے مناظرہ طے تھا لیکن 2 گھنٹے ہوا، آواز رک تو نہیں گئی، تو میرے خیال میں آواز میں فرق ہو رہا ہے جی، آواز آپ بھائی پتہ نہیں، تو ہاں جی بہرحال آواز نہیں ہے، آواز جب وہ جی کوئی گڑبڑ ہو رہی، گڑبڑ ہو رہی تھی کمپیوٹر میں، آواز شروع سے آواز پہنچ رہی پہلے سے، ہاں جی میری آواز جو ہے اچانک، غالباً آپ بھائی سن نہیں رہے ہیں، اگر آواز پہنچ رہی ہے تو ٹھیک ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ پچھلا جو درس تھا وہ اس لیے نہیں ہو سکا تھا کہ میں چلا گیا تھا پنجاب میں، فیصل آباد، لاہور وغیرہ، اس کے بعد ایک مناظرہ ہوا منڈی بہاؤدین میں بریلیوں سے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل حدیث کو برتری عطا فرمائی، دلائل کے میدان میں تو یہ لوگ بالکل تہی دامن ہیں، بعد میں پولیس آ گئی تو یہ منتظمین نے مناظرہ بند کر دیا، کرا دیا، 2 گھنٹے ہوا مناظرہ رفع، ہاں جی آواز نہیں جا رہی،